من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم صلوات بج محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Just like last night, inshallah we will start in English. We'll go about 15 minutes with the presence of youth. Inshallah they may benefit with it. And I'll inshallah turn it over to Urdu. Fortunately I have 5 more extra minutes today than I did yesterday. So I'll try and utilize those 5 minutes that I didn't have last night. The verse that I recited is from Surah Baqarah, verse number 186, in which Allah subhanahu wa ta'ala. But before I get into this verse, the reason I've recited it, that I have to cover tonight the wiladat of Hazrat Abbas alayhi salatu wa salam alongside with the zikr and the wiladat of our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wa salam as well. And for that purpose I chose this verse from Surah Baqarah, which is verse number 186, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the people and actually addressing his prophet by saying to him that إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, if my servant ask you, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, regarding me, فَإِنِّي قَرِيبٌ, tell him that I'm close to him, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي, I respond to his request upon his requesting me. So this is a point over here. Allah says, even I give when a person asks me to. Nothing is going to be given without extending your hand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the ayah to refer to that. It said, إِذَا دَعَانَ, there's a shart in it, there's a condition in it, that I only respond to your request only when you refer to me. So if you don't refer to Allah subhanahu wa ta'ala and you sit home and you say, well, you know, Allah knows best what's in my heart, and that's not going to work. He himself is saying that you have to ask for it. And then he says, فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, tell them to, you know, believe in me and that perhaps that they will be given the right direction. Mufassireen in this verse, they say there are 7 times Allah subhanahu wa ta'ala is using صيغة متكلم. What is that? That means he's referring towards himself. When he says, إِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي, my servant, he's associating himself, he's associating the servant of his with himself. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي, my servant, when this servant of mine asks you, just imagine, when Allah is associating, you know, we get excited when someone important associates us with themselves. And I remember once a child had asked me a question, and I said, you know, your question is so good that inshallah I'll mention it from the minbar. You know what the child said to me? He turned around and said, mention my name as well. You know, if I mention his name alongside with the question, obviously he will feel proud among his peers. That is a good thing as long as you're young. But unfortunately, this thing is something which runs even when we get older. So we hear Allah subhanahu wa ta'ala is saying that he's associating this insan, this servant to himself. He says, إِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي. When they ask you about me, concerning me, he says, Ujibo. He says, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Tell him that I am indeed close to him. 7 times Allah subhanahu wa ta'ala uses this association. Just imagine that when Allah subhanahu wa ta'ala is using this nisbat of his towards ourselves, towards us, how lucky should we be feeling at this point? How much pride? We do not need anyone else's association as long as Allah subhanahu wa ta'ala has associated himself with us. So that is indeed something that he's addressing us directly. And that is the purpose that I have chosen this verse to speak about. But before I get into more about this verse and about dua, I want to discuss or talk about the first munasibat, which is the wiladat of Ghazi Abbas, who was born on the 26th year of Hijrah, 4th of Shaban. And indeed, there are a lot of lessons that we can learn from that. How can we learn lessons from that? That when Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, wants to marry again after the shahadat of Janabi Sayyidah, he refers towards his brother Aqil. And look at the criteria Imam Ali is given to us. Before we get into that, wajhi khilqati Abbas, what is the purpose of the creation of Hazrat Abbas? Yesterday we talked about wajhi khilqati insan. We said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The reason behind the creation of insan was ibadat. Let's look at tonight, what is the reason behind the creation of Abbas? It's different than what is the reason behind the creation of any other individual. The reason behind the creation of Abbas is laid upon from the very beginning when Amir al-Mu'mineen is choosing a spouse for himself. He calls upon his brother Aqil to look for a tribe, a family who is known for their bravery and valor, and find a woman in that so that I may go ahead and marry that person. And this was a prophecy given to Imam Ali at the time in 8th year of Hijrah, when our Prophet is alive, in the year when the Battle of Mu'tta takes place, in which Ja'far al-Tayyar was the commander. He is martyred in that battle. He loses 2 of his arms. Just look at the resemblance. He loses 2 of his arms. And upon hearing that, Prophet was very saddened. Jibreel comes down to Prophet, tells Prophet that although Ja'far al-Tayyar is martyred, but Allah has given him an eternal life, and he has replaced his arms with wings, the wings that usually angels have, in return to his valor and bravery. And right away Amir al-Mu'mineen asked Prophet, O Prophet, I want to also die as a martyr in the same fashion as Ja'far al-Tayyar. Prophet said, unfortunately, Ali, your death and your martyrdom is written inside a masjid. You will be martyred inside a masjid. But Allah will give you a son. He will grant you a son who will die in the same exact fashion as Ja'far al-Tayyar did. And from that point on, Imam Ali والسلام, was waiting for the point, waiting for the time that he will be given a son who will have both of his arms, you know, cut off the way Ja'far al-Tayyar loses his arms. So this is where Amir al-Mu'mineen approaches Aqil. He finds Fatima. Her name was also Fatima. Before she was referred to as Umm al-Baneen, because obviously when she had 4 children, at that point she was referred to as Umm al-Baneen. And you know the background that Amir al-Mu'mineen is given to us. He said, do not look for, you know, the wealth. Do not look for the looks. Do not go for these materialistic things. Rather go for the values that are there inside the family. Rather go for the bravery that this family is associated with. Unfortunately, our criteria for marriages has changed over the years. We usually go towards these materialistic things. We say, well, you know, should be good looking, should have a lot of money and stuff like that, you know, well off and stuff. No, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us something else. Amir al-Mu'mineen, his seerah and his biography is telling us something else, and we go ahead and choose a different path. So this is something that we need to learn from, how Amir al-Mu'mineen is emphasizing on the fact what kind of woman he wants to get married to. So that's first point that has been established. So over here we see that it wasn't only Hazrat Abbas who was martyred in the Battle of Karbala. There were four sons martyred given by Ummul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. Four of them, Abbas, Abdullah, Ja'far, and fourth one was known as Uthman. All four of them sacrificed their life for Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So you look at, this is the scene, this is the scenario, and Abbas, who's been created, the purpose of the creation of Abbas initially was laid down by Amir al-Mu'mineen, saying that, "Oh Abbas, as long as Hussein is alive, oh Abbas, let it be known that Hussein is the son of Prophet and you are my son. As long as Hussein is alive, you should not leave his sight. You should stay with him like a shadow and protect him as long as Hussein is alive." And that's what Hazrat Abbas did, and he was known for his valor, he was known for his bravery, as well as his wafa that he portrayed in Karbala. Now look at the chance that Hazrat Abbas gets. This is his first test of Abbas in the Battle of Siffin. He's only 11 years old, born in 26, Battle of Siffin is 37th, he's only 11. Imam Ali is showing his son with a mask on the face, so that nobody recognizes who this person is. Now an 11-year-old in our mind is someone, you know, not too tall. But Abbas obviously had these figures that we can't even imagine. And then Imam sends him. Everybody's thinking that this is a warrior, none other than Ali himself. Because the way he's attacking, there's a person by the name Ibn Sha'sa, who was a warrior from Syria and Sham. He sends 7 of his kids, not one, 7 children, one after another to attack Hazrat Abbas, or this person with the mask on. Abbas kills them all. And then he says, he gets frustrated that 7 of his sons were martyred, or killed, Wasil Jahannam. He said, I need to step in myself. Thinking that it's Ali, comes in, Faiz obviously gets killed. Now the whole army, nobody has the courage to step up to see who this person is. Because they all feel that this is Ali himself. And nobody wants to step in front of Ali. But this is the point where history says Abbas reveals his face to show that it's not Ali, rather it's Sani Ali. It's not Ali. The way we have Sani Zahra, I guess there was a need for someone to be Sani Ali as well. And none other than Hazrat Abbas is the person who fills those. Salawat beji Muhammad wa Ali Muhammad wa Ali. کس طریقے سے تربیت کی ہے امام نے اس تربیت کو آپ دیکھئے عباس کی جو پرورش ہے جو تربیت ہے جس جگہ پہ پروان چڑھے ہیں اس میں اہتمام کیا ہے امام نے کیونکہ ایک ضرورت تھی اور انتظار کیا ہے عباس کی ولادت کا تو اب اہتمام بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ پرورش بھی اسی طریقے سے کی جائے بہرحال شجاعت میں تو باپ کی مانند ہے لیکن علوم اور دوسری چیزیں جو اخلاق کے ساتھ اور وفاداری اور دوسری چیزیں زیارت میں ملتی ہیں جس میں امام یوں پڑھتے ہیں اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة لخلف النبی کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ تسلیم تھے امر مولا کے سامنے آپ نے تصدیق کی امر مولا کی وفا آپ نے اپنی دکھائی سب کے سامنے اور نصیحت پر عمل کرتے رہے جو کہ خلف نبی ہے جو نبی کا خلیفہ ہے یعنی امام ہے یعنی یہ ہے عباس خود ایک پرسنیلٹی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہے کہ امام وقت موجود ہے یعنی ایسا شخص جس کے سامنے جو وفا کا خود پیکر ہے جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جب تک حیات جب تک کوفے میں تھے یا مدینے سے چلے تھے تو گھر کی خواتین کو اس طریقے سے پردے میں سوار کرایا کہ کوئی شخص نگاہ نہ کر لے امیر المومنین جو خود جب جناب زینب کو زیارت کے لیے لے جاتے تھے ان کی ماں کی والدہ کی یا نانا کی تو کیا طریقہ کار تھا کہ خود آگے ہوتے تھے, سیدھے ہاتھ پہ حسن ہوتے تھے, الٹے ہاتھ پہ حسین ہوتے تھے, رات کی تاریکی میں اس طریقے سے زینب کو لے جاتے تھے, اور جب قبر پہ پہنچتے تھے تو چراغ خاموش کر دیتے تھے. امام حسن پوچھتے ہیں کہ بابا چراغ کیوں خاموش کر دیتے ہیں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کوئی شخص زینب کی طرف نگاہ اٹھا کے دے. اس طریقے سے امام پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اس طریقے سے امام رکھوالی کر رہے ہیں. عباس کی یہ ٹریننگ کا پروسیس تھا کہ جس طریقے سے عباس نے یہ ٹریننگ حاصل کی ہے, کس طریقے سے ایسے شخص, ایسے غیرت مند شخص کے صبر کو سلام کیجئے کہ کربلا میں ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے, کس طریقے سے عباس نے صبر کیا ہوگا, کس طریقے سے تلوار نیام سے باہر نہ نکالی ہوگی. جانا چاہتے ہوں گے لیکن یہی ہے اطاعت مولا کہ جب تک حکم نہ آ جائے عباس ایک انچ بھی نہیں ہلیں گے, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں انجام دیں گے. بہرحال اس طریقے سے امام نے ان کی تربیت کی, اور اسی طریقے سے تین وظائف ہیں جو کہ والدین کے اوپر بہرحال فرض ہیں اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. پہلا جو فرض ہے وہ یہ ان یحسن اسمہ, ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا نام دے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب غازی علمدار کو عباس کے نام سے نامیدہ کیا, یہ نام ان کو دیا ہے ان یحسن اسمہ, یہ خوبصورت نام دے انسان. انفارچونیٹلی ہم لوگ آج کل کے دور میں یہ سب سے آسان ترین وظیفہ ہے ماں باپ کا, لیکن ہم اس کے اوپر بھی صحیح سے عمل نہیں کر پاتے. کیا کیا نام دیتے ہیں, ایسے ایسے نام کہ جن کے معنی تک نہیں معلوم, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کسی اسٹار کے نام, کسی کے پلیئر کے نام, کسی اور کے نام پہ جو ہے وہ لے جا کے نام رکھ دیے, اور یہ کہ بہرحال نیا ہے, نیا پن ہونا چاہیے. نئے پن کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول سے پوچھا گیا کیا نام رہے گا, سمو اولادکم باسماء الانبیاء, اپنی اولاد کو اسماء انبیاء کے نام کے آگے نام رکھو. کیا تم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہو؟ نام کی تاثیر ہے انسان کے کیریکٹر کے اوپر, تو کوشش کرے انسان انہی اسی خاندان سے ان ناموں کو اخذ کرے, کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے. دوسری چیز کیا, یعلمہ الکتاب, دوسرا جو وظیفہ ہے ماں باپ کا وہ یہ ہے کہ اپنے فرزند کو, اپنی اولاد کو یعلمہ الکتاب, کتاب کی تعلیم دیں. یہاں پہ مراد, اب ماں باپ کہیں گے کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بچوں کو بہترین یونیورسٹیز میں بھیج کر, اب ہم بٹھائیں ان کو بیٹھ کے سکھائیں ان کو, کہا پہلی درس کا تو وہی ہے جو تمہیں سکھانا, ابتدا تو یہی قرآن کی تعلیم ہے جو تم کو پرووائڈ کرنی ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے. یہاں پہ یعلمہ الکتاب, کتاب سے مراد کتاب وحی, کتاب اللہ, قرآن مجید ہے. اور تیسری چیز جو کہی وہ کہا ان یزوجوا اذا بلغا, کہ ان کی شادی کرو جب وہ بلوغ پہ پہنچ جائیں, یا بہر الرشید رشاد وہ جو لفظ ہے اس تک وہ پہنچ جائیں. یہ تین وظیفے ہیں ایک والدین کے ان کی اولاد کی طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے وظائف بھی والدین کے بیان کر دیے کہ تین اور وظیفے ہیں جو اولاد کو, تین حقوق ہیں جو اولاد کو انجام دینے ہیں, اور وہ نسبت بے والدین. پہلی چیز کیا ہے, کہا لا یسمی بے اسم ہی, خاص کر کے باپ کے ساتھ. ایک بیٹے پہ فرض ہے کہ اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ پکارے. انفارچونیٹلی جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے, اسی چیز کو فروغ دیتی ہے, کوئی رسپیکٹ کا پہلو نہیں رہ جاتا. بھائی 10 سال بڑا ہے لیکن اس کو نام سے پکارا جائے گا. اسی لیے زبان ہماری بہت ضروری ہے. میں یہاں پہ زبان کی پریچنگ کرنے نہیں آیا, لیکن زبان جو ہمیں زبان بھارت ملی ہے یہ اردو زبان, ہمیں بھی اس کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس زبان کے اندر جو چاشنی ہے, اس زبان کے اندر جو یہ احترام ہے وہ اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. کہ بھائی کا لفظ کتنی رسپیکٹ لے آتا ہے, یہ بہن کا لفظ کتنی رسپیکٹ لے آتا ہے, یہ پہلی چیز. دوسری چیز کا ولا یمشی بین یدی, کہا ماں باپ سے آگے مت چلو, تحقیرانہ انداز میں آگے چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی حقارت کے ساتھ آگے مت چلو. کیونکہ واقعہ ہے چھٹے امام کا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ امام نے دیکھا کہ ایک فرزند اپنے باپ سے 3 قدم آگے جا رہا تھا اور بے احترامی کے انداز میں, امام نے اس کو روکا یہ حدیث پڑھی امام نے اور کہا ان تین قدموں کے عوض خدا نے تمہاری 30 سالہ زندگی کم کر دی. یعنی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کر جاتا ہے اس دنیا میں, جن کو ہم کہیں گے کہ انٹینجبل, کہ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتے, لیکن خدا اس کو اس کا صلہ یہیں دے دیتا. 3 قدم خود اپنے باپ سے بے احترامی سے تم آگے چلے, 30 سال خدا نے تمہاری زندگی کے حذف کر دیا. تیسری چیز جو کہی, وہ کہا ولا یجلس قبلہ, باپ سے پہلے تم مت بیٹھ جاؤ, پہلے اس کا احترام کرو. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو وظائف تو ہیں, لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پرپز ہے کہ کس طریقے سے تربیت کی جائے. اور آپ دیکھیے ہمارے ائمہ اطہار حالانکہ خود معصومین ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ, بہت سے ائمہ کی والدات جو تھیں وہ معصومہ نہیں تھیں. بہت سے اماموں نے, یعنی سوائے پہلے امام کے, امام علی کی زوجہ معصومہ ہیں, اس کے علاوہ دوسرے کسی اور امام کی زوجہ معصومہ نہیں ہیں, لیکن اتنی ہی رسپیکٹ آپ کو ان کے فرزندان جو کہ معصوم وقت ہیں ان کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے. اور ان خواتین کا تذکرہ بہرحال بہت ملتا ہے. یہاں پہ آ کے یہ 3 وظائف میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے تاکہ اس سے میں جوڑ سکوں کہ جب کہا یعلمہ الکتاب, کتاب کی تعلیم دو, تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام چیزیں مشرق اور مغرب کے درمیان, لو مات بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون مع القرآن معی, کہا اگر ہر چیز مشرق اور مغرب کے درمیان فنا ہو جائے مجھ کو ایک ذرہ برابر وحشت نہیں ہوگی اگر یہ قرآن میرے ساتھ ہوگا. یہ ہے اصل حقیقت اس کتاب کی. اور یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں, چوتھے امام کا بھی تذکرہ کرنا ہے ان کے حوالے سے حدیث. ذرا سی اس کی میں توضیح دے دوں انشاءاللہ 5 منٹ میں, اور پھر چوتھے امام کے کچھ احوال بیان کروں آپ کے سامنے کہ کیا امام فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی یہ اہمیت ہے کہ اگر دنیا میں تمام چیزیں فنا ہو جائیں اور یہ کتاب صرف میرے ساتھ ہو تو مجھے وحشت نہ ہوگی. ہم اور آپ رات کے اندھیرے میں وحشت کھا جاتے ہیں جب کوئی ہمارے درمیان نہ ہو. آپ کہیں یہ امام بارگاہ ہے, ابھی ماشاءاللہ سب لوگ موجود ہیں, لائٹیں جل رہی ہیں, آپ کسی سے کہیے رات میں آپ اکیلے یہاں پہ رکیے, بقیہ سب چلے جاتے ہیں, لائٹیں بند کر دیتے ہیں. بہرحال یہ تو پھر اچھے جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ آبادی ہے. آپ آئیے ہمارے بوسٹن کی طرف, وہاں پہ بالکل ایسی ریموٹ ایریا میں سینٹر ہے کہ لوگ رکتے ہوئے ڈریں, بھائی امام کا گھر ہے یہاں پہ رکنے میں کیا ہے, لیکن خوف آتا ہے انسان کو. بہرحال یہ خوف ایک ایسا خوف ہے کہ جس کے اوپر توجہ نہیں کرنی چاہیے. امام یہ فرما رہے ہیں اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو مجھ کو وحشت نہیں ہوگی. لوگوں نے آ کے اس قرآن کو, بہرحال مسلمانوں نے خاص کر کے اس قرآن کو بہت زیادہ مس یوز اور اس قرآن کو اس کے اوپر بڑا ظلم کیا مسلمانوں نے, کیونکہ اگر نہیں کیا ہوتا تو وہ رسول شکایت نہ کر رہے ہوتے ہیں. رسول کی شکایت آپ کے سامنے پیش کروں گا. 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک, غلط تفسیر اور تعویل کے ذریعے. خود چھٹے امام فرماتے ہیں من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعد فی النار, جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے تو اس کی جہنم اس کا آخری ٹھکانہ ہوگی. تعویل اور تفسیر قرآن کی مت کرنے بیٹھ جاؤ. دوسری چیز کیا کہی, کہا کچھ نے چھوڑ دیا مکمل طور سے, کچھ نے تعویل غلط کی, کچھ نے مکمل طور سے چھوڑ دیا, اور کچھ صرف آیات جہاد قتال اور متشابہات میں پڑ گئے. یہ 3 طرح کے گروہ ہیں. آج دیکھ لیں کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ تو کسی ایک ان میں سے گروہ میں شامل نہیں ہیں. صلوات بھیجیے ایک محمد والے محمد والے. مثلا تفسیر غلط کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ قرآن میں ذکر آتا ہے لفظ ذکر, کئی جگہ لفظ ذکر ہے, کہیں سے مراد قرآن اٹسیلف ہے, کہیں ذکر سے مراد کچھ اور ہے. اور یہ تذکرہ جو کہ کل سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ذکر اہل بیت ہماری مجالس میں عبادت ہے, اس ذکر کے کئی معنی ہیں. کہ قرآن میں ایک جگہ تذکرہ آتا ہے الا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ان کے دل خدا کے ذکر سے اطمینان پا گئے. الا بذکر اللہ تطمئن قلوب, صرف اور صرف ہاں خدا ہی کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. کل ہم نے بیان کیا تھا علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے, رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے, تو گویا آپ علی اور اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے دلوں کو سکون مل رہا ہے. تو کوئی آگے یہ نہ کہے کہ مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں صرف خدا کے ذکر سے ہمیں جو ہے سکون, ہمیں تو علی کے ذکر سے بھی سکون ملتا ہے, ہمیں تو عباس کے ذکر سے بھی سکون ملتا ہے. ہاں وہ کل اس کی تعویل میں پیش کر چکا. تو یہ سارے کے سارے اذکار ایک ہی کڑی کا حصہ ہیں. ہاں لیکن انسان اس کو عرض میں نہ رکھ دے, طول میں دنگا کر. یہ سب سے بڑا اشتباہ ہے کہ جب ہم ان سب کو عرض میں لے کے آ جاتے ہیں. نہیں, یہ سب طول میں ہیں, یعنی خدا ہے, رسول ہے, پھر معصومین کا سلسلہ ہے. اس طریقے سے انسان دیکھے, عرض میں نہ رکھ دے, کہا سب کے سب برابر ہو گئے. بہرحال غلط تصور یہ اس طریقے سے بیان کیا, کہا ذکر خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک جگہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے انما المؤمنون اذا وجلت قلوبهم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومنین صرف وہ ہیں کہ جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں. ہم اور آپ کتنے ہیں کہ جن کے دل تھر تھرا جاتے ہیں. مثال دوبارہ دے دوں, جب لفظ حسین مجلس میں کہا جاتا ہے کس طریقے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب لفظ چادر, جب سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے, جب زینب کی مصیبت بیان ہوتی ہے کس طریقے سے دل مغموم. یہی ہے کہ جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے ان اہل بیت کا, اور چونکہ یہ مظاہر ہیں خداوند متعال کے, جیسے ہی ان کا تذکرہ ہوتا ہے انسان کا دل مغموم ہو جاتا ہے. تو انسان کا دل تھر تھرا رہا. کہا ایک جگہ ذکر خدا سے اطمینان ہے, دوسری جگہ ذکر خدا سے دل تھر تھرا رہا ہے. اطمینان اور خوف دونوں متضاد ہیں, قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. فوراً کہہ دیا, کہا نہیں, یہ اس لیے کہ تم نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کہی ہے. آ کے اہل بیت کے در پہ آ کے پوچھو, زین العابدین سے آ کے پوچھو وہ کس طریقے سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. فرمایا اس طریقے سے اس کو دیکھو. مثال دی, کہا ایک بچہ ہے, ایک بچے کی مثال اور ایک بڑے کی مثال, انشاءاللہ دو مثال. کہ ایک وقت ایک بچہ ہے پانچ سال میں, اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹریٹ سے گزر رہا ہے, اور ایسی گلی ہے کہ جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے, تک و تنہا. اس بچے کو ذرہ برابر خوف نہیں ہے, کیوں؟ باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. حتیٰ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے جس سے اس کے خوف ہونا چاہیے, تب بھی خوف نہیں کھائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ خود کوشش کرے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ, یعنی بہرحال گڑبڑ کرنے کی شاید اقدام کر بھی لے, کیوں؟ باپ ساتھ ہے, خوف نہیں ہے دل میں, یا ہوگا نہیں. لیکن یہی بچہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے, اسی باپ نے اس کا ہاتھ اگر پکڑا ہوا ہو, تو کیسے دل تھر تھر آتا ہو. تو ایک وقت باپ کا ہاتھ پکڑ کے دل اطمینان کی حالت میں ہے, ایک وقت باپ کا ہاتھ پکڑ کے دل تھر تھرا رہا ہے. ایک ہی باپ ہے, ایک ہی ذکر ہے, لیکن ایک وقت اطمینان ہے, دوسری طرف خوف ہے. ایک بڑی مثال بڑوں کی مثال دے دوں, ایک ڈاکٹر ہے, کارڈیالوجسٹ ہے, اپنے علم اور تجربے پہ اس کو بڑا اعتماد ہے, لیکن جب ایک عام انسان کی سرجری کرتا ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہے, لیکن جب امام وقت اگر اس کے پاس آ جائے اور اس کی سرجری اس کو کرنی پڑ جائے تو اس کا دل کس طریقے سے تھر تھرائے گا. امام وقت تو میں دور چلا گیا, اگر کوئی بڑا آدمی, کوئی مشہور شخصیت, اس کو جو ہے آپریشن کرنا پڑ جائے تو کیسے اس کا جو ہے ہاتھ لرزنے لگے گا. اپنے علم پہ اس کو یقین ہے, لیکن جیسے ہی سچویشن بدلتی ہے یہ اطمینان کی حالت خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے. صلوات بھیج محمد والے محمد پر. ایک اور مثال جو دی جاتی ہے کہ قرآن کا تذکرہ نا, اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ قرآن ہو تو مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کوئی وحشت نہیں ہے. کہا قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ جہنم وسیع ہے, حل میں مزید, حل میں مزید, حل میں مزید, کیا اور جگہ ہے, اور جگہ ہے, اور بھیجو, حل امتلاتی, کیا بھر گئی تو, اس طرح کی آیات ہیں. لیکن ایک جگہ کہا زیقہ, یہ جہنم زیق ہے, تنگ ہے. کہا تضاد قرآن, ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ جہنم وسیع ہے, ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ جہنم تنگ ہے. کیسے آپ اس کو, اگر آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے, اپنی رائے سے عمل کریں گے تو یقیناً قرآن میں تضاد نظر آئے گا, لیکن اہل بیت کی چوکھٹ پہ آئیں گے, ان سے پوچھیں گے تو یقیناً آپ کو جواب مل جائے گا. کیا فرمایا؟ کہا اس طریقے سے دیکھو, مثلا یہ دیوار ہے. کہا یہ دیوار عین وقت جب وسیع بھی ہے और उसके साथ साथ तंग भी है। आप एक नेल अगर लें और अगर कील आप इसके अंदर ठोकें, आप क्या कितनी कीलें ठोक सकते हो इसके अंदर, कहो कि जितनी चाहो ठोक सकते हो। का हजारों कीलों की जगह है, वसी है हर कील के लिए, लेकिन एक एक कील जो इसके अंदर जा रही है उसके लिए जगह तंग है। तो यही मिसाल है इस जहन्नुम की कि है तो बहुत वसी, लेकिन जो लोग इसके अंदर जा रहे हैं उनके लिए बहुत तंग हो जाएगी। तो इसको ये ना देखें कि इंसान किसी किस्म का तजाद पाया जा रहा है। कुरान में और इस तरह की मिसालें हैं, मसलन खास करके जिससे मर्द बड़े खुश हो जाते हैं कि कुरान में तस्करा है कि मर्दों को 2, 3, 4 की इजाज़त दी है, और बहरहाल ख्वातीन इसके ऊपर एहतजाज भी करती हैं कि ये किस तरीके का कानून है। मसला ये है कि ये कुरान का एक कायदा कुल्ली है कि इजाज़त दी, इजाज़त इसलिए दी चूँकि वक्त का तकाजा था। क्यों? ख्वातीन जंग में नहीं जाती थी, मर्द जंग में जाते थे। अब अगर 500 ख्वातीन और 500 मर्द हैं, 500 मर्द जंग में गए हैं, 250 शहीद हो गए, तो 500 ख्वातीन और 250 मर्द हैं इस कम्युनिटी में। तो बजाय इसके कि ये ख्वातीन जो बेवा बेसहारा हो गई हैं बेसहारा रहें, कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि मोमिनों जाओ तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ हाथ से ना निकल जाए। फौरन शर्त लगा दी, ए दिलू अदालत से काम लेना, अगर दूसरी शादी की तो अदालत से काम लेना, अदालत की कैद लगा दी। फिर दोबारा आगे कहा कि लन तस्तती हो, तुम हरगिज़ अदालत से काम नहीं ले सकते। खुदाया एक जगह इजाज़त देता है, दूसरी जगह अदालत की बात करता है, तीसरी जगह कहता है तुम में इस्तेताअत नहीं है अदालत की। ये किस तरीके का तजाद है जो कुरान में पाया जाता है? दोबारा अगर हम और आप राय करें, अपनी राय से बयान करेंगे तो तजाद तजाद नज़र आएगा। आइम्मा से पूछेंगे तो किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, वो यही कहते हुए नजर आएंगे। हाँ, इस्तेताअत की जहाँ बात आ रही है, अदालत तुम कर सकते हो नान और नफ़के में, अदालत तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मादियात में कर सकते हो, लेकिन मानवियात में तुम कभी भी अदालत नहीं कर सकते। वो शौक जो होता है, वो मोहब्बत जो होती है, वो कभी भी तुम अदालत से पेश नहीं आ सकते। और ये चीज़ इंसान के हाथ से ना निकल जाए, इसका मिसयूज़ ना हो जाए, खुदा ने फौरन शर्त लगा दी, ए दे दू अदालत से काम लेना, और अगर अदालत से काम नहीं ले सकते तो मबादा तुम इसकी तरफ आओ, बल्कि तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर होगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हुआ, मुसलमानों ने ख्वातीन पे जुल्म किया और उसके बाद जिम्मेदारी इस्लाम पे डाल दी ताकि अपने दामन को बचा सके। नहीं, इस्लाम में कोई वो बुराई नहीं है, गुंजाइश है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बयान करने की। हम और आप इससे नावाकिफ हैं। क्यों? चूँकि हमने आके खुदा रसूल खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इन्नी तारकुम फीकुम मुस्तकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो संगीन वजन चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी इतरत है। बहुत से लोगों ने हसबुना किताबुल्लाह का नारा लगाया और किताब को लेके किनारे पे चले गए। उनसे पूछिए फौरन कि अगर तुम्हारे लिए किताब ही काफ़ी होती तो तुम कम अज़ कम ये तो बता दो, इस किताब से 5 वक्त की नमाज भी तुम प्रूव कर सकते हो कि नहीं? हसबुना किताबुल्लाह कहने वालों से कम अज़ कम ये सवाल कीजिए कि तुमने 5 वक्त की नमाज कहाँ से सीखी? कुरान में इस तरीके से तस्करा नहीं है, रसूल की सीरत पे अमल करना पड़ा, और रसूल की सीरत का हकदार और वारिस कौन है? अहले बैत हैं। इसलिए काल इन ये दोनों एक दूसरे का इस तरीके से रहेंगी कि जुदा ना हो सकेंगी। मसला ये हुआ कि वो लोग एक हैं कि जिन्होंने कुरान को अपने साथ जोड़ लिया और कहा हसबुना किताबुल्लाह, दूसरे वो हैं कि जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया, इसीलिए वो दूसरा ग्रुप है जिसके बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं। खुद रसूल ये शिकवा करेंगे, वकाल और रसूल कुरान की आयत है, सूरह फुरकान आयत नंबर 30। क्या कहा? वकाल और रसूल, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखिज़ु हादल कुरान महजूरा, ए मेरे रब, मेरे कौम ने, मेरी कौम ने, ये नहीं कहा कुफार ने, ये नहीं कहा गैर मुस्लिम ने, ये नहीं कहा गैर का, मेरी कौम ने इस कुरान को महजूर कर दिया, यानी इस कुरान को छोड़ दिया, इस कुरान के ऊपर से नज़र हटा दी। ये रसूल अगर इस चीज़ का गिला कर रहे हैं तो यकीनन मिसदाक मौजूद होगा, बगैर मिसदाक के रसूल इसका गिला नहीं करेंगे। तो सोचिए कि किस तरीके से रसूल की कौम उस मकाम पे पहुंच जाए कि जब रसूल कह रहे हैं कि अहले बैत और कुरान साथ हैं, इन تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَزِلُّ بَعْدِ تم ان دونوں کو جوڑ کے ساتھ رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. اب کس طریقے سے وہ لوگ گمراہی کی راہ پہ جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو جدائی ڈال دیے ان کے درمیان. قرآن بھی وسیلہ ہے, اہل بیت بھی وسیلہ ہیں, ان کو ہم ہدف بنا بیٹھے. ہم نے سمجھا یہی ہدف ہے, جب ہم نے ان کو ہدف بنا لیا تو یہیں پہ پرابلم کھڑی ہو گئی. نہیں, قرآن صرف وسیلہ ہے لقاء خداوند متعال کا, یہ اہل بیت وسیلہ ہیں لقاء خداوندی کی. کیوں ہمارا اور آپ کے درمیان وہ جذبہ نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خداوند متعال کے ساتھ اس اتصال کو برقرار کر سکیں. کیوں خود جب خدا گفتگو کرتا ہے تو رسول کے وسیلے سے کر رہا ہے, وہ وسیلہ ڈھونڈتا ہے تو ہمیں بھی یہی کہتا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تم بھی میری طرف آنا چاہتے ہو تو اسی وسیلے کے ذریعے میرے پاس آؤ. بغیر وسیلے کے میرے پاس پہنچو گے تو نہ پہنچ پاؤ گے, کہیں اور بھٹک جاؤ گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صفین میں آپ کو جناب حضرت عباس کے جوہر نظر آئے, صفین میں ایک اور بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اگر قرآن اہل بیت سے جدا کر دو تو قرآن ہی باعث گمراہی ہو جائے. کتنے لوگ گمراہ ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند دیکھا, کیونکہ بغیر اہل بیت کے قرآن کو پرکھ رہے تھے اس لیے گمراہی کی طرف لے گیا. کہا یہ قرآن گمراہ کر دے گا اگر بغیر اہل بیت کو اس کے لے کے چلو گے. اس لیے ان تمام آیات میں اس کی کئی تعویلات ہیں, اگر ایک صحیح تعویل دیکھنی ہے وہ صرف اور صرف اسی گھرانے سے ملے گی جس کو یہ علم علم لدنی خداوند متعال سے ملا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے, جلدی جلدی گزروں اپنے ٹاپک سے, تھوڑا امام سجاد کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے صرف اور صرف آیات قتال جہاد اور متشابہات کو پکڑ لیا. پہلا گروہ کون سا تھا؟ وہ لوگ جو آ کے قرآن میں تضاد ڈھونڈ رہے تھے, تعویلات کر رہے تھے. دوسرا وہ تھا جس نے کاملاً اس قرآن کو چھوڑ دیا. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو صرف آیات قتال اور جہاد کو پکڑے ہوئے ہیں اور متشابہات پہ عمل کر رہا. کہا زیغن, ان کے دلوں میں کھوٹ ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف ان آیات متشابہات کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے کہ صرف ان آیات پر اگر انسان رک جاتا ہے, اور بہت سے ہمارے لوگ بھی اس طریقے سے پوچھتے ہیں مولانا کیا اس طرح کی آیات قرآن میں ہیں, وقاتلو ان کو مارو حتیٰ یہاں تک کہ وہ تسلیم کر لیں. آپ کو کس نے بتائی یہ آیت؟ مولانا وہ میرے کرسچن فرینڈ نے مجھ کو یہ بتائی یہ بات. ماشاء اللہ کرسچن فرینڈ کے پاس بڑی معلومات ہے آپ سے زیادہ. نہیں مولانا لیکن کیا یہ آیات موجود ہیں قرآن میں؟ یقیناً یہ آیات موجود ہے قرآن میں. مولانا یہی تو وجہ ہے قرآن کو یہ لوگ پھر ٹارگیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس میں نفرت آمیز باتیں ہیں, باربیرزم سکھا رہا ہے, جنگ اور اس طرح کی باتیں سکھا رہا ہے. اف ہے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر. تفسیر کا اگر مطالعہ کر لو تو پتہ چل جائے گا اس آیت کا وجود کیوں ہے. یہ جو آیت ہے قرآن کے اندر دو تین جگہ پہ, قاتلو ان کو مارو حتیٰ یہاں تک کہ وہ تمہارے تسلیم ہو جائیں اور تمہارے سامنے جھک جائیں, یہاں تک کہ. کیوں ہے یہ آیت؟ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کفار کے ساتھ رسول کا ایک معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کریں گے, پیسفلی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اب مسلمین اس پیس کو انجوائے کر رہے تھے کہ اس کے دوران بغیر بتائے یہ کفار حملہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جاؤ اب تمہارے پاس حق ہے. کون ایسا شخص جو کہے گا کہ اگر کوئی میرے گھر پہ آ کے تلوار لے کے آ جائے تو کیا مجھے دفاع کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہاں یہی وہ آیات قرآن کی بیان کر رہی ہیں. لیکن بہرحال لوگوں نے اس چیز کو جہاد کو کہیں اور لے گئے, جہاد کے معنی ہی تبدیل کر کے رکھ دیے. جہاد لفظ جہد سے نکلا ہے, جہد یعنی ہارڈ ورک کوشش. اسی طریقے سے ہمارے پاس لفظ ہے مجتہد. مجتہد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے اجتہاد حاصل کیا ہو, اور اجتہاد یعنی بڑے ہارڈ ورک کے ساتھ اس نے اس اجتہاد کی منزل کو طے کیا ہو. نام آپ کے سامنے لوں گا, شاید آپ نہ پہچانیں. حسن ابن مطہر, حسن ابن یوسف ابن مطہر. آپ کہیں یہ کون صاحب ہیں؟ ان کی جب میں آپ کو لقب بتاؤں گا تو آپ پہچان جائیں گے, علامہ حلی. نام کیا ہے ان کا؟ حسن ابن مطہر, حسن ابن یوسف ابن مطہر, نون از علامہ حلی. حاکم وقت سلطان وقت نے چار مذاہب کے علماء کو بلایا بغداد میں. اس وقت جب وہ چار مذاہب انہی کا بول بالا تھا, سب انہی کے فالوورز تھے, یہ ایک اہل بیت کا ماننے والا. قدرت علمی دیکھیے کہ جب صبح کے وقت یہ داخل ہوتا ہے اس محفل میں تو سب اہل سنت کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے, جب ظہر کے وقت یہ خارج ہوتا ہے اس محفل سے سب کے سب شیعہ طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. کیا کوئی جادو کی چھڑی موسیٰ کا عصا لے کے گئے تھے؟ علمی قدرت تھی, مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ اپنے دلائل کے ذریعے چار مذاہب کو نیچا دکھا دیا اور حقانیت اہل بیت کو اونچا دکھا دیا. واقعہ شاید آپ لوگوں کے سامنے ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ عمل کیا, شاید آپ سن چکے ہوں, بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ, بعد میں اگر کس کو پوچھنا ہو تو میں بیان کر دوں گا کیونکہ وقت میں کمی ہے. اس طریقے سے قدرت علمی ہونی چاہیے کہ انسان اس کام کو انجام دے سکے. مجتہدین خداوند متعال کا سایہ ہے ہمارے, اس طریقے سے سایہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک دریچہ موجود ہے, اور امام کی غیبت میں یہ سب سے بڑا ہمارے پاس اثاثہ ہے. تو مجتہد کی انسان قدر کرے. قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی 122, ولولا نفر من کل فرقۃ, کہ ایک شخص تمہارے پورے فرقے میں سے طائفے میں سے جائے, منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کے اندر فکر کر سکے, دین کا علم حاصل کر سکے, پلٹ کے آئے اور لوگوں کی رہنمائی کرے. قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ 122, یہ قرآنی پروف ہو گیا. دوسری حدیث 11 امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی, من کان من الفقہاء صائنا لنفسه, عربی نہیں پڑھتا صرف ترجمہ کر دوں, کہا فقہاء وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کو مصون رکھتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, حافظا لدین, دین کی حفاظت کرتے ہیں, مخالفا علی ہوا, اپنے ہوا ہوس کے خلاف عمل کرتے ہیں, مطیعا لامر مولا, امر مولا کے مطیع ہیں, فللعوام ان یقلدہ, عوام کے لیے لازم ہے کہ ان کی تقلید کرے. یہ اجتہاد اور تقلید, لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے نشت ہوئی, یہاں پہ الحمدللہ علماء موجود ہیں, آپ ان کے سائے سے بہرحال استفادہ کرتے رہیں گے, لیکن بیان کر دوں کہ یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے کہ جس کی یہاں پہ گزارش کی جا رہی ہے. وہ اندھی تقلید جو ہم آج کل کے دور میں فالو کر رہے ہیں کسی پلیئر کو, کسی آرٹسٹ کو, وہ اندھی تقلید ہے, نہ کہ یہ تقلید جو علم دین میں ہے. کہا چار سینیریو ہو سکتے ہیں, جاہل جاہل کو فالو کرے, جاہل عالم کو فالو کرے, عالم عالم کو فالو کرے, یا عالم جاہل کو فالو کرے. دیکھیے کس طریقے سے بررسی کریں, جاہل اگر جاہل کو فالو کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. امیجن کریں ایک اندھا روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہے اور دوسرے اندھے سے کہتا ہے کہ مجھے روڈ کراس کرا دو, تو دونوں ہی کا فیوچر جو ہے وہ خطرناک ہے. پھر ایک آنکھوں والا, ایک عالم اگر جاہل کی تقلید کرے, آنکھیں رکھتا ہے روڈ کے کنارے کھڑا ہے, ایک اندھے سے کہے مجھے ذرا روڈ کراس کرا دو, تو یہ تو حرام ہے. ایک عالم کی تقلید کرے, میں بھی آنکھیں رکھتا ہوں, آپ بھی آنکھیں رکھتے ہیں, میں کہوں بھائی مجھے ذرا روڈ کراس کرا دو, اور کوئی مجھ کے اندر فیلئر بھی نہیں ہے, یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا, تحصیل حاصل ہے. کہا صرف اور صرف جو عقلی پیمانہ ادھر بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جاہل عالم کی تقلید کرے. یعنی کیا؟ اندھا ایک آنکھوں والوں سے کہے کہ مجھے ذرا روڈ کراس کرا دو. کہا یہ عین عقل ہے, یہ عین شریعت ہے, یہ عین قرآن ہے, اس میں کوئی آ کے مناقشہ نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ چیز الاؤ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک جاہل, ہم ہر روز جن چیزوں کے بارے میں جہالت, یا جاہل کا لفظ برا ہو ہماری اردو میں, لیکن لفظ جہالت اور جاہل ہونا اگنورنس کو آپ لے لیے, ہم بہت سی چیزوں میں اگنورنٹ ہیں تو ہم رجوع کرتے ہیں اس کی طرف جو علم رکھتا ہے. ہم اور آپ ہر کوئی میڈیکل فیلڈ میں علم نہیں رکھتے تو ہم رجوع کرتے ہیں اس کی طرف جس کے پاس اس کا علم ہے. اسی طریقے سے کیوں نہ انسان جو سب سے, یہ تو انسان کی جسم ہے تو انسان اس کی کیئر کر رہا ہے, لیکن روح جو کہ اصل ہے انسان کی, جس کے لیے خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا اور رجوع نہیں کرتا. صلوات بھیجی محمد وآل محمد.